بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله ورأت كدرس من كنا باب سدرس آغاز كرته باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى كيف يعرف الله سلم كي نعل كبيان يعني جوتو كبيان شيخ صفر ماتن شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله نعل جوتو کو کہا جاتا ہے اور جوتا وہ چیز ہے جو پاؤں پہ پہنے جاتی ہے زمین سے بچنے کے لیے اور مصنف نے یہ باب باندھا ہے تاکہ یہ بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کیسے پہنا کرتے تھے جوتے پہنے کے آداب کیا ہیں اور جیسا کہ اس باب میں ذکر ہوگا جیسے پچھلے ابواب میں ذکر کیا گیا ہے جس میں لباس کا بیان ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لباس جو بھی پہننا ہے کوئی شخص پہن سکتا ہے اور عمائم پگڑیاں وغیرہ یا قمیص یا جو ردا ہے تہ بند ہیں یا جوتے وغیرہ ہر وہ چیز جائز ہے جس کی شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے اگر کچھ کسی چیز کی ان میں سے شریعت نے ممانعت کی ہے تو اس کا استعمال حرام ہے جائز نہیں ہے اور جوتے جو ہیں وہ ہر زمانے میں پہنے جاتے ہیں اور ان کے جو صفات مختلف ہوتے ہیں اور ان کی شکل و صورت میں بھی یعنی فرق پڑ جاتا ہے زمانے کی بدلنے کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی عادتیں اور ٹریڈیشنز بھی یعنی اس میں شامل ہیں اور لوگوں کے پسند اور ناپسند بھی اس میں شامل ہے تو اصل یہ چیز ہے ان سب چیزوں میں لباس ہو یا جوتوں کا استعمال ہو کہ جائز ہیں اصل فیہا الاباحة یہ قاعدہ ہے حتی یرد الدلیل على تحریم شیء منہ جب تک کہ کوئی دلیل تحریم کی نہیں ملتی تو اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے اور مباح ہے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار ثقہ ہیں ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے قال حدثنا ابو داود الطیالسی ابو داود الطیالسی سلیمان بن ابی داود الطیالسی ثقہ ہیں ان کی ثقہ ہیں اخطأ فی احادیث سبحان اللہ امام ذہبی سلیم بن عمران فرماتے ہیں ثقہ اخطأ فی احادیث ان کی روایت کو مسلم نے اور الاربعہ نے اصحاب السنہ نے روایت کیا ہے امام بخاری نے نہیں کیا ہے اچھا کہتے ہیں ثقہ اخطأ فی حدیث میں نے بیان کیا تھا کتنے حدیث میں خطا ہوئی کتنے میں سے 100,000 میں سے 70 میں خطا ہوئی صرف 100,000 میں سے 100,000 حدیث کی روایت کی اپنے حافظے سے حفظ سے 70 میں غلطی ہوئی بس تو علماء نے کیا لکھا ہے ثقہ اخطأ فی احادیث اچھا جب گھر واپس گئے تو مراجعہ کیا کہیں غلطی تو نہیں ہوئی دیکھا 70 میں غلطی ہوئی اور وہ بھی لکھ کے بھیج دی اپنی تصحیح کرنے ان 70 حدیثوں میں مجھ سے کچھ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے یہ علماء ہوتے ہیں محدثین ہیں اچھا جنہوں نے ان کی حدیث کو لیا ہے ان کا انصاف دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ بس حافظہ ختم ہو گیا اس کا یعنی حافظہ دیکھیں ہم 100,000 میں سے آپ مجھے ذرا پانچ حدیثیں چھوڑیں سند کے ساتھ پانچ حدیثیں چھوڑیں عربی نوے کی پہلے 10 حدیث مجھے سنائیں ہم نے پڑھی 40 پوری یاد ہے کسی کو کسی کو یاد نہیں بغیر سند کے 100,000 حدیث سند کے ساتھ بیان کرنی ہے 70 میں غلطی ہو گئی ہے اور جا کے واپس گھر جا کے کھٹکا ہوتا ہے نا ہو سکتا ہے کہیں پہ کچھ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہیں پہ کچھ سبق انسانی کوئی کسی راوی کی جگہ کوئی اور بات ہو گئی ہے یا آگے پیچھے ہو گیا ہو فوراً گھر چلے گئے واپس سفر پہ تھے جب واپس گھر گئے وہ راجعہ کیا اتنا بھی یاد تھا کہ میں نے کس بات پہ کیا بات کی تھی سبحان اللہ یہ حافظہ تھا اور انصاف کی بات دیکھیں کہتے ہیں ثقہ اخطأ فی احادیث اچھا قال حدثنا حمام بن یحییٰ العوذی ثقہ ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے عن قتادہ بن دعامہ السدوسی ثقہ ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے قال قلت انس بن مالک كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان شیخ عبدالرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں لہما قبالان، یعنی سیدنا انس بن مالک، امام قتادہ نے سوال کیا، قتادہ بن عمر سدوسی تابعین میں سے، عبداللہ بن عباس شاگردوں میں سے ہیں، تو اب یہ تابعی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے محروم ہوئے، نہیں دیکھ سکے، تابعی ہیں، تو دیکھیں اہتمام شریعت کا، دیکھیں اب نماز کا طریقہ تو سمجھ میں آ گیا، لباس میں کیسے پہنتے تھے، اچھا جوتے کیسے پہنتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کس سے کیا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ شرف ہے، واللہ یہ شرف ہے کہ کوئی شخص، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے اور کسی شخص کو یہ بلند مرتبہ دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا دیدار کرے اور دیکھ لے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے فرمان کو اپنے کانوں سے سنے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا صحابی بن جائے، بڑا شرف ہے واللہ. تو امام قتادہ جو ہیں سوال کر رہے ہیں سید انس بن مالک سے کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے، نعل کیسے تھے؟ قال لهما قبالان، قبالان سے کیا مراد ہے؟ اي لكل واحد من النعلين قبالان، والقبالان تثنيه قبال بكسر القاف وهو الزمام والسير الذي يعقد في الشسع الذي يكون بين اصبعي الرجل. یہ وہ رسیاں ہیں جو انگلیوں کے بیچ میں سے نکل کر پاؤں کو پکڑ لیتی ہیں اوپر سے، اسے قبالان کہتے ہیں، یعنی دو، ہم اسے کیا کہتے ہیں اپنی ہم زبان میں، اسٹریپ تو انگلش میں کہتے ہیں، پٹیاں، دو پٹیاں ہوتی ہیں جو جوتے کے اندر سے، یعنی اسے بنایا جاتا ہے، اور پاؤں کو اوپر سے پکڑ لیتے ہیں تاکہ پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، جوتا پاؤں میں مضبوط ہو جائے، اور انگلوں کے بیچ میں سے یہ پٹیاں نکالی جاتی ہیں. وہی اسعد، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دو فائدے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں وہی اسعد علی راحۃ الانسان فی المشی، چلتے ہوئے آسان ہو جاتے چلنے والے کے لیے، وثبات الحذاء فی القدم، دوسرا فائدہ کہ جوتا جو ہے پاؤں میں جم جاتا ہے، لوز نہیں ہوتا، گرتا نہیں ہے. تو پہلی صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی؟ قبلان، پٹیوں والے جوتے تھے. آگے آگے تفصیل، ایک جوتے میں دو پٹیاں ہوتی تھیں اور یہ ان دونوں کی بھی دو ہوتی تھیں، آگے آگے تفصیل بتاؤں گا میں آپ کو. اگلی حدیث، حدیث نمبر 76، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء، ابو قریب محمد بن العلاء بن قریب ان کا نام ہے، ثقہ ہے، ان کی روایت اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے، قال حدثنا وکیع، وکیع بن الجراح الرواسی ثقہ، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے، عن سفیان، سفیان کون سا ہے؟ وکیع عن سفیان ثوری ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، وکیع عن سفیان روایت میں آ جائے تو سفیان الثوری ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا گیا ہے، اور ایک روایت کتب الستہ روایت کیا ہے، عن خالد الحذاء، خالد بن مہران الحذاء ان کا نام ہے، یہ بھی ثقہ، ان کی روایت کو کتب الستہ روایت کیا ہے. اچھا ایک فائدہ کے لیے بتا دوں میں آپ کو، بعض اوقات امام ابو داؤد جو ہیں کہتے ہیں خالد عن خالد، روایت کرتے ہیں خالد عن خالد، یہ دو خالد ایک ساتھ آ جاتے ہیں، یہ بیان نہیں کرتے راوی جو ہے کہ کون سا خالد ہے. تو جو پہلا خالد ہے خالد بن عبداللہ الواسطی، یہ ثقہ ہیں، ان کی روایت حضرت کتب الستہ نے روایت کیا ہے. دوسرے خالد یہ ہے خالد بن مہران الحذاء، ان کی روایت کو یہ بھی ثقہ، ان کی روایت محسوس کتب الستہ نے روایت کیا ہے. اچھا اچھا خالد الحذاء کہا جاتا ہے، یہ بھی فائدہ لے لیں، مصطلح حدیث کا فائدہ، حذاء سے کیا مراد؟ جوتے بنانے والا، عام لفظ موچی کہتے ہیں عام لفظوں میں، خالد الحذاء. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جوتے بنانے والا تھا ہی نہیں، لیکن صرف جوتے بنانے کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کو بھی حذاء کہا گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا تیسری بات، کوئی عیب نہیں جوتا بنانا، اصل بات کہنے کی یہ ہے، موچی ہونا کوئی عیب ہے؟ جوتا بنانا کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے، محنت ہے. تو بعد میں زمانے بدلے ہیں، پھر جو ہندوازم ہمارے جس بات سوچے، ہمارے معاشرے میں طبقات ہو گئے ہیں، جو فریڈم فائٹر تھے وہ بھی ان کے خلاف، یعنی ان کا مال بھی ہضم کر لیا، اور جو برٹش گورنمنٹ کے یعنی ساتھ دینے والے تھے ان کو آگے کر دیا, اور جو یعنی جو صحیح مقام رکھتے تھے ان کو ختم کر دیا, اور جو نیچے تھے عام تھے ان کو آگے کر دیا, اور پھر جو ان کی اولادیں سے تھے اب کیا کرتے, وہ ان کا مال تو ہضم کر دیا گیا, تو انہوں نے پھر یہی چھوٹے موٹے جو کام یہ کام کرنا شروع کر دیے. تو کسی نے نائی کا کام شروع کر دیا, کسی نے جوتے بنانے کا کام شروع کر دیا, کسی نے کمہار کا کام شروع کر دیا. تو لوگوں نے جیسے کہ ہندوازم میں چار بڑے طبقات ہیں, تو ہمارے معاشرے میں بھی پاکستان میں بعض ایسی سوچ وجود میں آئی تھی جو آج بھی موجود ہے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. بہرحال تو سلف کے نزدیک دیکھیں اس زمانے میں صرف اٹھتا بیٹھتا تھا ان کے ساتھ, تو کیونکہ وہ حذائین تھے یہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, تو ان کا نام جو ہے اللہ کا نام دن خالد بن مہران, ٹھیک ہے نا, الحذاء. اصل بات ہوتی پہچان, راوی کی پہچان کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ راوی کون سا. میں نے کہا خالد ان خالد, اب کون سا خالد ہے, تو محدثین جانتے تھے. یہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو تفصیل کے لیے, وہ تو ضرورت بھی نہیں تھی کہ یہ تفصیل بیان کر, خالد ان خالد بس, یہ خالد فلان, یہ خالد فلان, یہ ثقہ ہے, یہ بھی ثقہ ہے. اچھا خالد الحذاء اس لیے کو جوتا بنا کر, بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. دوست کا ہونا, کہتے ہیں نا دوست ہمیشہ, آپ کی میری پہچان کیا ہے, ہمارے دوست, ہماری دوستی کیا ہے, وہ یہ کوئی عام بات نہیں. واللہ اگر جوتوں والوں کے ساتھ بنانے والوں سے بیٹھنے کو حذاء کہا جاتا ہے, تو جو بدعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو کیا کہا جائے گا جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اس لیے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا, ان سے سوال کیا گیا کہ فلان ہے, کہ فلان شخص کے بارے میں کسی نے سوال کیا, کہتے کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا, اس کے دوست کون ہیں؟ کہتے قدری کے ساتھ, جو قدیر ممکن ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. کہتے وہ منہم, وہ انہیں میں سے ہے. بھائی امام صاحب بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, فلاں. کہتے نہیں, اس کی پہچان کیا ہے, اس کے دوست ہیں, یہ انہیں میں سے ہے. تو اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کے دوست کون سے ہیں, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس لیے علماء منع سختی سے منع فرماتے ہیں کہ طلاب علم اور علماء جو ہیں وہ اہل بدعت کے سٹیجوں پر جا کے درس نہ دیں. دو اس میں بڑے مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ان کی باطل کی تقویت ہوتی ہے, کہ فلان عالم آئے ہمارے اسٹیج سے بات کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری غلطی جو ہے وہ غلطی نہیں, کیونکہ یہ عالم جو ہے ہمارا تزکیہ کر کے گیا ہے. اگر تزکیہ کی بات ہوئی نہیں ہے, اس نے صرف اسٹیج استعمال کر کے بات کی ہے. دیکھیں اگر چلتے پھرتے کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے کسی مسجد میں یا کسی دعوت کے لیے, کوئی نصیحت کے لیے بات کرتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس پہ مسلسل جانا اور ان کے ساتھ دروس و تدریس کا قیام کرنا اور اس طریقے سے باہم یہ اتفاق جو ہے اور یہ اس سے منع کیا گیا ہے. آپ مسافر ایک جگہ پہ گئے ہیں اور کسی نے نصیحت کا آپ سے گزارش کی اور آپ عام نصیحت کر دیتے ہیں, اس سے منع نہیں کیا شریعت نے, اور نہ علماء منع کرتے, لیکن آپ کی وہاں پہ جانا, آپ ان کو اپنے اسٹیج پہ بلانا پلیٹ فارم پہ, اور وہ آپ کو ادھر بلاتے ہیں, اور آپ یہ باہمی تعلق جو ہو جاتے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی غلطی جو ہے وہ غلطی نظر نہیں رہے گی, پھر عوام الناس کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ غلط ہوتے تو فلان, بلکہ وہ حجت کے طور پہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو فلان عالم نہ آتا, تمہارا عالم, تمہارا الحدیث فلان عالم آیا ہے یا فلان عالم آیا ہے. اب آئی ایف کو دیکھنے جتنی بھی بڑی غلطی ہے وہ نظر انداز ہو گئی, کیوں نظر انداز ہو گئی ہے؟ الحدیث علماء جاتے ہیں اور وہاں پہ بات کرتے تو کہ فلان عالم آیا ہے تو ہمارا تزکیہ ہو چکا ہے, غلط ہوتے تو یہ عالم نہ آتا, یہ بات غلط ہے. اور دوسری برائی کیا ہے اس میں, کہ وہی دوستی والا معاملہ ہے, آپ کی پہچان وہی ہو جاتی ہے پھر, کہ اس شخص جو ہے یہ کھچڑی پکانے والا ہے, ہر طرف گھومنے والا ہے, پتہ نہیں کہاں پہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا کیا ہے. تو اپنے آپ کو یعنی اس معاملے سے نکالنے کے لیے آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کس پلیٹ فارم پہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. عن عبداللہ بن حارث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال, عبداللہ بن عباس چار عباد میں سے ایک ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے چچزاد بھائی ہیں, اور آپ عنہ کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے, معروف ہیں. اچھا چار عبادلہ کون ہیں؟ پہلے میں نے بیان کیا ہے, جب چار عبادلہ کہا ہے صحابہ میں سے, چار عبادلہ سے کیا انہیں عبداللہ نامی کے چار عبادلہ جو ہیں بڑا علمی مقام رکھتے تھے, اس اعتبار سے عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر نمبر ایک ہے, نمبر دو عبداللہ بن عمرو بن العاص, عبداللہ بن عباس چوتھے, ہمیشہ غلطی ہوتی ہے, عبداللہ بن الزبیر ہیں, عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اصحاب اجمعین. میں نہیں جانتا عبداللہ بن حارث کوئسچن مارک لکھتے, مجھے ان کے ترجمہ نہیں ملا, جس کو میں چھوڑ دوں مطلب مجھے ملا نہیں ہے. بارک اللہ فیک. عبداللہ بن حارث کے ترجمہ مجھے نہیں ملے، میں نہیں جانتا ہوں کون ہے یہ. قال كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. اس عبارت سے کیا مراد ہے؟ شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں مثني شراكهما، الشراك هو احد سور النعل التي تكون على وجهها، یہ وہی پٹی جو ہوتی ہے یا رسی جو ہوتی ہے جو باندھی جاتی ہے جوتے پہ. والمعنى ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها زمام قد جعل فيه سيران اثنان، یہ جو ایک پٹی تھی آگے وہ دو میں کھل جاتی تھی، یعنی ایک جوتا ہے یہ، یوں سمجھ لیا آپ. یہاں پر یہ دو پٹیاں نکل رہی ہیں، یوں یہ دو پٹیاں نکلی ہیں، ہر پٹی سے ایک اور پٹی بھی نکل رہی ہے، تو ایک جو پٹی ہے اس کے دو حصے ہیں. اس لیے اس روایت میں آیا ہے مثنی شراکہما کہ آگے سے دو تاکہ زیادہ مضبوط ہو جائے، لیکن اس کا جو اوریجن ہے وہ وہاں سے ایک آ رہی ہے، کوئی وہاں سے دو مشکل نکلنا ہے، اگر دو بھی ہو تو ایک ہی نظر آتی ہے، کیونکہ جو سوراخ درمیان میں یا سائڈ پہ گھوٹے کی والی جگہ پہ تو ایک ہی ہوتی ہے، آگے جا کے دو ہو جاتی ہے. سینڈل میں تو عام جو پہنتے وہ ایک ہے اس میں، عام جو دیکھیں وہ سینڈل جو عام عمرے کے لباس لوگ پہنتے ہیں، دیکھیں یار عام سا جوتے جو ہوتا ہے اوپر سے وائٹ، نیچے سے کبھی گرین کبھی بلو بھی ہوتا ہے، اوپر سے دو یہ قبالان نکل رہے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ سنگل والے ہیں، آگے جا کے ڈبل ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار وسلم کے جوتے میں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور غلطی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج عمرے کے لیے صرف یہی جوتا پہننا چاہیے کہ اور نہیں پہننا چاہیے، یہ غلط ہے. کیوں کہتے ہیں اس میں کوئی سٹچ نہیں ہے، سلائی نہیں ہے. یہ کسی نے کہا کہ سلائی سے منع کیا گیا ہے کہ سلی ہوئی چیز جس میں کوئی سٹچ ہو وہ نہیں پہننا چاہیے محرم کو، کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. کپڑوں میں بھی اگر آپ کو یہ ثوب جو پہنا ہو جس میں سلائی ہے، اگر آپ کو کوئی تہبند نہیں ملتا، آپ اس ثوب کو اتار کے اسے تہبند بنا لیں، آپ کا اظہار ہو جائے گا. جب آپ کو کپڑا میسر ہو جائے آپ اس وقت تہبند بنا لیں اور تو اب یہ اتار دیں، یہ سٹچز جو لگے ہوئے دم نہیں ہوگا، نہیں دم نہیں ہوگا. سب سے پہلے جس نے سٹچ کا لفظ استعمال کیا نا، سٹچ کا لفظ استعمال کیا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ہے، اس سے پہلے کسی عالم نے بتایا نہیں تھا، اور انہوں نے بھی صرف اس لیے بتایا ہے. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ سٹچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ سلے ہوئے جو کپڑے ہیں جسم کے ماپ پر وہ نہیں ہونے چاہیے. اب کیسے بیان کر، ظاہر سٹچ کا لفظ تو آنا ہی تھا، جو جسم کے ماپ پر سلے ہوئے کپڑے، اس زمانے میں کوئی یہ پلاسٹک والے گلوز تو نہیں تھے جو بغیر سلے ہوئے ہوتے، یہ سلائی ہونی پڑتی تھی. اب تو بعض لباس بھی آئیں گے بغیر سلے ہوئے، دیکھا آپ نے، سٹچ نہیں ہوتا اس کے اوپر. اور جو پلاسٹک گلوز اگر ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس زمانے میں سب سلا ہوتا تھا، تو یہ گلوز جو بغیر سلے ہوئے ہیں. اچھا عورت یہ گلوز پہن سکتے بغیر سلا ہوا؟ نہیں، منع کیا گیا نا، محرم عورت جو ہے کہ وہ القفازین سے منع کیا گیا، گلوز نہیں پہن سکتی. ٹھیک، اچھا سلے ہوئے پہن سکتی ہے؟ نہیں. اچھا بغیر سلے پہن سکتی ہے؟ میڈیکل والے جو ملتے ہیں یہ نہیں پہن سکتی، کیوں؟ سٹچ نہیں ہے اس میں، تو منع سٹچ سے نہیں کیا گیا. یہ بتانا چاہتا ہوں، اصل بات ہے کہ جسم کے ماپ پر نہیں ہونے چاہیے، جسم کے ماپ کے حصے کے مطابق نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 77، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا احمد بن منیع، احمد بن منیع ثقہ ہی روایت کو کتب ستہ روایت کیا ہے، قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد اللہ الزبیری ثقہ ہی روایت کو کتب ستہ روایت کیا ہے، قال حدثنا عیسی بن طہمان قال اخرج الینا انس بن مالک نعلین جرداوین لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد أن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. اس میں وہی بات ہے کہ عیسی بن طہمان یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے دو جوتے نکالے، جرداوین یعنی اوپر جیسے شاہ عبدالرحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بال نہیں ہے، جرداوین کہتے ہیں جو بغیر بالوں کے جوتے ہوں، اس میں کوئی چیز بھی نہیں تھی، لہما قبالان وہی جو دو پٹیاں ہیں. قال فحدثني ثابت بعد، تو ثابت جو راوی ہیں ان انس، سیدنا انس سے انہوں نے بیان کیا، کانت نعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو جوتے دکھائے تھے سیدنا انس نے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ، ف فكان انس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. سيد انس اللہ تعالیٰ کی پیار پہ وسلم کی خدمت کرنے والے تھے, خادم تھے. محتفظ بہاتین نعلین عندہ فی بیتہ, ان دونوں جوتوں کو حفاظت کر کے رکھے ہوئے تھے اپنے گھر میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اب اس ترجمے کے یعنی اس باب کے آخر میں ایک بڑی اہم بات میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگلے جو دروس میں شامل ہوں, خاص بات ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں حول التبرک بأثر النبي صلى الله عليه وسلم انفصلت من بدنه كالشعر او لامست لبدنه كالحذاء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں سے تبرک حاصل کرنا کہ انشاءاللہ یعنی مختصر سی تفصیل ہے, تھوڑی سی اہم باتیں ہیں اس کے تعلق سے. وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے منفصل ہوئی ہیں جیسے کہ بال, اور وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے جسم کو چھوا ہے اور لگی ہیں جیسا کہ جوتے ہیں, اب ان سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے. سید انس نے کیوں حفاظت کیوں محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے, اور کیا ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا, اور کیسے کیا جاتا ہے, اس کی یعنی اس تعلق سے بڑی اہم باتیں ہوں گی. تو انشاءاللہ اگلے دروس میں غالباً اگلا یا اس سے اگلے والا درس جو ہے, کیونکہ اس میں کئی احادیث بیان ہیں شاید دو یا تین دروس کے بعد, تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ دروس نہ چھوڑیں, تھوڑا سا وقت درکار ہے ان دروس کے لیے. واللہ یہ وقت جیسے تیزی سے گزر رہا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہفتہ واللہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو ایسا, میرے لیے ہفتہ ایسا گزرا جیسا کہ ایک دن گزرتا ہے. یعنی آج ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ اگلے کل دوبارہ اس کتاب یعنی جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے لگتا ہے کہ ہفتہ کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں, اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, علامات القیامہ میں سے, الصغرى. یہ کھانا پینا, یہ روزی روٹی, یہ چلنا پھرنا, یہ بازاروں کی طرف جانا, یہ گھر کے کام کاج کرنے, یہ ختم نہیں ہوں گے. جب تک سانس جاری ہے تو رہیں گے یہ, لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ایک ہفتے میں اس وقت صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تفسیر کا درس ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات الخلقی والخلقی ہے, شمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے. یعنی اس سے بہتر ہم اور کیا خیر چاہتے ہیں. طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی دو سنتیں جو ہیں دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. فجر کی نماز پڑھ لی ہے باجماعت الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ خاص بندہ ہو گیا ہے. پھر درس کی طرف آئے ہیں, راستے میں فرشتوں نے اپنے پر بچھا دیے ہیں, اللہ گھر میں آ کے بیٹھے ہیں فرشتوں نے گھیر لیا ہے, وہ فرشتے دعا رحمت کر رہے ہیں, جب تک بیٹھے ہیں فرشتے دعا رحمت کر رہے ہیں, اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے, سکینت دل کا اطمینان اور سکون نازل ہو رہا ہے. ہم سکون کو ڈھونڈتے رہتے ہیں سارا دن, جہاں پہ سکون ملتے ہیں وہاں پہ ہم پرواہ نہیں کرتے, عجب بات ہے نا, ہم بھی تو عجیب سے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے, سارا دن پڑا ہے یعنی زیادہ تر 9 بجے تک بیٹھیں گے, 8:30-9 بجے تک وہاں ویسے سارا دن. اور ویسے بعض بھائیوں کا جو ہفتے کے دن صبح چھٹی ہوتی ہے, تو چھٹی میں کرنا کیا ہے, سو رہے سارا دن سونا ہی ہے, اور کیا کرنا ہے. تو اپنی اس نیند میں سے 1 گھنٹہ اگر 2 گھنٹے نکال لیتے ہیں اور اتنی خیر پا لیتے ہیں, یہ سودا کوئی کم سودا ہے کیا, خسارے کا سودا ہے کیا, کیا خیال ہے. تو کوئی عقل مند سمجھدار شخص اس میں کوئی تفریح کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ والله نہیں سوچ سکتا ہے. اور ہر طالب علم ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے, ہر عقل مندوں سے بڑھ کر علماء ہوتے اور طلاب علم ہوتے ہیں, جو اپنی بھلائی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں, اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اس علم سے جڑی. تفسیر قرآن اللہ کے کلام کی تفسیر ہے, اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم, اور تیسرا درس کتاب و توحید کا ہوتا ہے یا لیس منہج السلف, منہج السلف کے تعلق سے ہوتا ہے. تو پھر آپ کو اس خیر سے محروم کرنا, بولے واللہ میرے بھائیوں میں نہیں پتہ کہ ہم کب تک ایک ساتھ ہیں, واللہ نہیں پتہ, آج سے کئی سال ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے خاص ملا, اللہ کا خاص کرم ہوا ہے. اور ہم سب, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں خود ریوائز کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ شیئر کر کے, میرا اس میں فائدہ ہوتا ہے, میں اپنے فائدے کے لیے یہاں پہ آتا ہوں, تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے اسی کا کرم ہے, واللہ میں وہ آپ بھائی سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بس, اور اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. میں آپ سے کچھ زیادہ بڑا نہیں ہوں علم میں, نہیں, میں کل آپ وہاں پہ بیٹھنے والا تھا, اللہ کے فضل و کرم سے ابھی کرسی پہ بیٹھیں کہ میں قابلیت نہیں ہے, لیکن اللہ کے کرم سے جو تھوڑا سا آتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے میں کرتا ہوں. کل آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے, یہ علم واللہ آپ اس نور کو روک نہیں سکتے. بعض لوگ سمجھتے ہوں گے یار ہم نے کون سے کوئی درس دینا ہے, واللہ کل میں بھی یہی کہتا تھا, میں نے کون سے کوئی درس دینا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے اور علم حاصل کرنا ہے, لیکن جو اللہ چاہتے وہ ہو کے رہتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. اور یہ علم کا ایسا نور ہے، نور کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے دکھائیں بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ واللہ. اور جو سلفیت خصوصی طور پر، واللہ ایسا نور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ وہاں پر بھی بات کر بیٹھے جہاں پر آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا میں نے کبھی بات کرنی تھی واللہ. کیونکہ یہ ایمان کی مضبوطی اور یہ علم کا نور جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر واللہ ایسے آسانی آتی ہیں دنیا کے معاملات میں، اور علم اور تعلیم کے میدان میں آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی واللہ علم کے ساتھ منسلک ہے. جو قدر نہیں جانتا اس علم کی، وہ تو چلو نہیں آتا، اس کو ہم کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. لیکن جو جمعرات کو ماشاءاللہ ڈبل لوگ ہوتے، اس سے بھی زیادہ ہوتے میرا خیال ہے، ہفتے کی صبح کو کہاں سو رہے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں، یہ تفرید کیوں ہے؟ میں جانتا ہوں ہم سب کمزور ہیں، ہمارے اپنی بھی بہت سارے مشکلات ہیں، بعض ساتھی تر معذور ہیں، ان کی جابز ہیں معذور ہیں، چلو وہ جن کی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے جو ساتھی جن کے پاس عذر اپنا شرعی ہے اور وہ نہیں آ سکتے اس وقت صبح کو، ان کا تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وہ آن لائن بھی سنتے ہیں یا ریکارڈنگ بھی سن لیتے ہیں الحمدللہ، حریص طالب علم پر. لیکن دوسرے ساتھی جو جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں اس خیر سے محروم کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے، کس چیز کی کیا چاہیے ہمیں؟ عزم چاہیے، ہمت چاہیے. اور واللہ کوئی بھی چیز بغیر ہمت کے ممکن نہیں ہے. دیکھیں آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے. اور جو نہیں چاہتا ہے وہ خود اپنے آپ محروم کرتا ہے اس خیر سے، اور پھر اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں. جب اس کو خود پرواہ نہیں، وہ خود بھلائی نہیں چاہتا، اللہ اسے جنت دینا چاہتا ہے وہ نہیں لینا چاہتا ہے، سبحان اللہ. تو جنت کا آسان ترین راستہ جو میں نے دیکھا ہے وہ علم کا راستہ ہے واللہ. ٹھیک ہے اس میں مشکلات ہیں، اس میں جو سب سے بڑا مشکل جانتے ہیں کیا ہے؟ وقت دینا ہے، اور اس میں جو محنت کرنی ہے یہ مشکل ہے. ہم گھر میں جاتے ہیں، گھر میں پڑ جاتے ہیں، سب کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے ارے بس جمعرات آنے والے، درس شروع ہونے والے ہیں، پھر بدھ کے دن تیاری شروع کر دیتے ہیں. چلو بدھ کے دن تیاری کی اچھی بات ہے، کی تو ہے. جو بدھ کے دن تیاری بھی نہیں کرتا، جمعرات کو تیاری بھی نہیں کرتا، جمعرات کو آتا بھی نہیں ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، جمعے کے دن خطبے میں کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، یا کبھی چلو کسی اور مسجد میں جمعہ پڑھ لیا، ڈاکٹر صاحب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تین تین بجے تک، اڑھائی بجے تک، بھوک لگی ہوتی ہے چھوڑتے نہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور چلو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہفتے کی صبح وہی معاملہ ہے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے کبھی بات لمبی ہو جاتی ہے، معذرت کے ساتھ، بعض ایسی چیز ہوتے جو آپ رک نہیں پاتے، اور واللہ پتہ نہیں کہ ہم کب تک ایک ساتھ ہیں، کون پہلے جاتا ہے دنیا سے یا اس ملک سے، ہم نہیں جانتے ہیں. تو جب تک ہم جڑے ہوئے ہیں اور یہ خیر جاری ہے تو کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ تو انشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے سب بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، تھوڑا سا عزم کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اور انما العلم بالتعلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. روزی روٹی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، دس دس گھنٹے لگا دیتے ہیں، دس گھنٹے نہ لگائیں اس عظیم علم کے لیے، آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹے لگائیں واللہ وہی کافی ہے. ڈیلی جو طالب علم روزانہ کم سے کم دو گھنٹے پڑھتا ہے نا، واللہ دس سال کے بعد وہ کہاں پہ، وہ کبھی سوچ نہیں سکتا. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو، جو طالب علم روزانہ چوبیس گھنٹے میں سے کم دو گھنٹے نکالتا ہے اس عظیم علم کے لیے، واللہ دس سال کے بعد وہ ایسی جگہ پہ ہوگا کبھی اس نے سوچا نہیں ہوگا. کیونکہ علم نور ہے اور اس علم سے ترقی ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.